حدیث رسول لایا ہوں، میں مدینے کے پھول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں، میں حدیث رسول لایا ہوں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 40 احادیث میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں ہم اب تک 4 حدیثیں نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سن چکے ہیں، اور آج 40 نووی سے 5ویں حدیث مبارکہ انشاء اللہ تبارک و تعالیٰ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الحدیث الخامس عن ام المؤمنین ام عبد اللہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواہ البخاری ومسلم، وفی روایت لمسلم من عمل عملا ليس علیہ امرنا فهو رد۔ یعنی ام المؤمنین ام عبد اللہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمارے اس دین میں ایسا کام ایجاد کیا کہ جو اس دین سے نہیں ہے تو وہ کام مردود ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا، اور امام مسلم کی ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا دین نہیں تو وہ عمل مردود ہے۔ یہ حدیث مبارکہ دین کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے، جو ہمیں اس بات کی رہنمائی دیتی ہے کہ دین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی اتباع کرنا ہے، نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلنے کا نام دین ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقہ کار پر عمل کرنا، یہ اس حدیث کا بنیادی سبق ہے۔ یہ حدیث انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور عرصہ دراز سے علماء نے خاص طور پر اس حدیث مبارکہ اور اس سے ملتی جلتی معنی کی جو احادیث ہیں ان پر مستقلاً کتابیں لکھی ہیں۔ یعنی یہ حدیث مبارکہ بدعت کے حوالے سے مشہور حدیث پاک ہے۔ بدعت کیا ہے، اس حوالے سے بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی بارگاہ میں کچھ علماء اہل سنت کی، یعنی قدیم سے جو علماء اہل سنت باتیں لکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اس زمن میں ان کی کتابوں ہی کے حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی بارگاہ میں کچھ علمی باتیں گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اولاً سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث پاک کی راویہ ہیں، اور کائنات میں اللہ تبارک و تعالی نے جن خواتین کو، جن عورتوں کو سب سے افضل بنایا، ان میں نمایاں نام حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے۔ اسلام میں اللہ تبارک و تعالی نے تین خواتین کو سب سے زیادہ عزت اور احترام اور مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ ویسے بہت ساری خواتین ہیں، امہات المومنین جتنی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادیاں جتنی ہیں، وہ تمام کی تمام قابل احترام اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں انتہائی بلند مقام اور مرتبہ رکھنے والی ہیں۔ لیکن تین ہستیاں جن میں ایک نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی شہزادی حضرت خاتون جنت سیدت النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، دوسری حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور تیسری حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات ہے۔ یہ تین ہستیاں وہ ہیں کہ جن کو خواتین میں سب سے زیادہ عزت، احترام اور مقام اور مرتبہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حاصل ہوا۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل میں سے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ ازواج مطہرات میں سے خاص طور پر آپ کے نکاح کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کو حکم آیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح حضور الاسلام اسلام کا ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آپ کی دنیا میں بھی اہلیہ قرار دیا گیا اور آخرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہلیہ قرار دیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہوں گی، اور بھی ازواج مطہرات نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جنت میں آپ کی ازواج میں سے ہی ہوں گی، لیکن خصوصی طور پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل اور کمالات تو بہت سارے ہیں، مستقل کتابیں علماء نے آپ کی سیرت پر لکھی ہیں، آپ کی سخاوت انتہائی مشہور کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس قدر سخاوت کیا کرتی تھی کہ ایک ایک وقت میں ایک ایک لاکھ لاکھ درہم، دو دو لاکھ درہم آپ کے فقراء میں تقسیم کرنا ثابت ہے، حتیٰ کہ آپ کے بھانجے حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکہ مکرمہ کے گورنر تھے، خلیفہ وقت تھے، انہوں نے آپ کے خرچ کرنے پر پابندی لگائی کہ آپ اپنے پاس کچھ رکھتی ہی نہیں ہیں، اتنا خرچ کر ڈالتی ہیں۔ تو سخاوت کے حوالے سے آپ بڑی مشہور تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو بنیادی حیثیت ہے، بنیادی وصف ہے، وہ ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین میں جتنی بھی خواتین علل اطلاق موجود ہیں یا تھیں یا ہوں گی، تمام میں سب سے زیادہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے۔ آپ مفتیہ تھیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان جب آپس میں کسی مسئلے کے اندر مختلف ہوتے اور اس کا فیصلہ کروانا چاہتے تو اس کے لیے اکثر و بیشتر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرتے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینی مسئلے کے اندر ان کی رہنمائی فرمایا کرتی تھی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک بڑی تعداد ہے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث طیبہ کو روایت کرتی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ویسے بنیادی تعداد علماء نے 100,000 سے زائد لکھی ہے، بعض علماء نے 110,000، بعض علماء نے 124,000، اس طرح مختلف صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعداد لکھی گئی ہے، لیکن یہ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ کے دست اقدس پر اسلام قبول کیا، آپ کی زیارت کی، حجت الوداع کے موقع پر جمع ہوئے، کسی کو ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب ہوئی تو کسی کو چند ایک مرتبہ زیارت نصیب ہوئی۔ ہمیں جو صحابہ کرام علیہ رضوان کے حالات پہنچے ہیں کہ کتنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے نام اور وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، ان کی جو تعداد پہنچی وہ تقریباً 12,000 صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں۔ باقی صحابہ کرام علیہ رضوان پورے پورے قبیلے کی صورت میں، ایک وفد کی صورت میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، اسلام قبول کیا اور واپس اپنے قبیلے میں جا کر دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے لگے۔ ان صحابہ کرام علیہ رضوان کے حالات ہم تک نہیں پہنچے اور ہم ان کے بارے میں جانتے نہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی کل بروز قیامت ان صحابہ کرام علیہ رضوان کی زیارت ہمیں نصیب ہوگی اور وہاں ان کے بارے میں معلومات حاصل ہوگی، لیکن 12,000 صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعداد یہ ہمارے سامنے موجود ہے، ان کے حالات زندگی ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ان 12,000 صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے تقریباً 1,800 یا اس سے کچھ زائد صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث طیبہ کو روایت کیا ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ آگے تک پہنچائی ہیں، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے باتیں سنی اور ان حدیثوں کو آگے روایت کیا۔ ان صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے جو حدیث نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ان میں سے بعض صحابہ تو وہ ہیں کہ جو ایک حدیث روایت کرتے ہیں، بعض نے دو حدیثیں روایت کیں، بعض نے 10 کیں، بعض نے 15 کیں، بعض نے 100 کیں، 200 کیں۔ تقریباً 7 صحابہ کرام علیہ رضوان وہ ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے 1,000 سے زیادہ احادیث طیبہ سن کر آگے روایت کی۔ سنی 1,000 سے زیادہ بہت صحابہ کرام علیہ رضوان نے، لیکن آگے روایت کرنے والے یعنی دوسروں تک آگے پہنچانے والے اس حدیث پاک کو تقریباً 7 صحابہ کرام علیہ رضوان کا ذکر ملتا ہے، جن میں سر فہرست سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت ابن عمر ہیں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک نام خاص طور پر حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے کہ آپ خواتین میں، عورتوں میں ایک خاص امتیازی حیثیت رکھتی ہیں کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 1000 سے زیادہ احادیث طیبہ آگے دیگر صحابہ اور تابعین رضی اللہ تعالیٰ عنہم تک پہنچائی ہیں۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک بنیادی خصوصیت آپ کا اجتہاد تھا، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صرف احادیث طیبہ روایت نہیں کرتی بلکہ احادیث طیبہ کی روشنی میں مسائل بھی آپ صحابہ کرام علی مردوان کو بیان کیا کرتی تھیں، بلکہ صحابہ کرام علی مردوان جب کسی بات کو سمجھنے میں غلطی کرتے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس پر تنبیہ فرمایا کرتی۔ امام زرکشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مستقل کتاب الاجابہ لما استدرکته عائشہ علی الصحابہ کے نام سے لکھی، جس میں آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ باتیں لکھیں کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی دینی معاملات کے اندر رہنمائی کی، اور جہاں پر ان سے اجتہادی خطا ہو رہی تھی اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کی اصلاح کی اور اس پر تنبیہ فرمائی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فضائل اور کمالات بہت زیادہ ہیں، اس حوالے سے تفصیل پڑھنا چاہیں تو فیضان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب ہے، اس کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس حدیث پاک کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں، یہ وہ حدیث پاک ہے کہ جس پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ ابن الوضاح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پہلے عالم ہے کہ جن کی کتاب اس حوالے سے مشہور ہے، آپ نے البدع والنہی عنہا کے نام سے ایک کتاب لکھی کہ جس میں آپ نے بدعت کی انتہائی تفصیل کے ساتھ وضاحت کی اور بتایا کہ کون سی بدعت مذموم ہوتی ہے، کون سی بدعت محمود ہوتی ہے، بدعت کے قواعد کیا ہیں، کون سی بدعت وہ ہوتی ہے کہ جس پر عمل کرنا درست ہوتا ہے، اور کون سی بدعت ہوتی ہے کہ جس پر عمل کرنا درست نہیں ہوتا، اس بات کو واضح کیا۔ امام شاطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الاعتصام کے نام سے کتاب لکھی، امام ابو شامہ المقدسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الباعث علی انکار البدع والحوادث کے نام سے کتاب لکھی، اور مستقل علماء اس پر کتابیں لکھتے آئے اور لکھتے آ رہے ہیں، کئی کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ دین کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصل ہے، ایک بنیاد ہے، لیکن آج ہر ایک جس کو چاہے اس بارے میں علم ہو یا نہ ہو وہ اس موضوع پر گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بدعت کیا ہے، اور مختلف چیزوں پر بدعت ہونے کا حکم لگا کے اس کو ناجائز و حرام ہونے کا فتویٰ صادر کر دیتا ہے، حالانکہ دین کے بنیادی اصول پر گفتگو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح دیگر معاملات کے اندر، دیگر علوم کے اندر، دیگر فنون کے اندر بات وہی کرتے ہیں کہ جن کو اس معاملے کے اندر مہارت حاصل ہو، جو اس فن کے اندر، اس موضوع کے اندر متخصص ہوں، ان کی بات کو ویلیو دی جاتی ہے، ان کی بات کو سنا جاتا ہے، ہر ایک کو اس موضوع پر گفتگو کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ لیکن چونکہ دین ہمارا مظلوم ہے، خصوصاً آج کے دور کے اندر، اس میں جو جس طرح چاہے کلام کر دیتا ہے، جو جس طرح چاہے گفتگو کر دیتا ہے، حالانکہ یہ بدعت مذمومہ ہے، ناپسندیدہ بدعت ہے کہ اس طرح کے افراد ایسے موضوع پر گفتگو کریں۔ میں اس موضوع پر جو علماء نے باتیں لکھی ہیں اس حوالے سے کچھ بنیادی اصول آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ علماء اولاً یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بدعت کی لغوی تعریف، یعنی لغت کے اندر ڈکشنری میں جب آپ بدعت کی تعریف ڈھونڈنے جائیں گے تو آپ کو اس کا معنی ملے گا کل امر مستحدثت غیر مثال سابق، یعنی ہر وہ کام کہ جو نیا ہو اور ایسا نیا ہو کہ اس کی سابق مثل نہ ملتی ہو، یعنی اس سے پہلے ایسی چیز نہ پائی جاتی ہو۔ کپڑا ہے، کپڑے سے ایک ایسا ڈیزائن بنایا گیا کہ اس سے پہلے اس کا کوئی ڈیزائن ایسا تھا ہی نہیں، تو اب یہ جو نیا اور جدید ڈیزائن لے کر آئے ہیں اس ڈیزائن کو عربی کے اندر بدعت کہا جائے گا کہ یہ ایک نئی ایسی چیز ہے کہ اس کی مثل نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ایک صفت یہ بیان فرمائی بدیع کے نام سے، قرآن پاک میں فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالی آسمانوں اور زمینوں کا بدیع ہے۔ بدیع کا مطلب پیدا کرنے والا، اور کیسا پیدا کرنے والا کہ اس کی مثل پہلے موجود نہیں، یعنی آسمانوں اور زمینوں کو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا تو ایسا نہیں کہ آسمان کی پہلے کوئی مثل موجود تھی کہ اس کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ڈیزائن بنایا ہو یا زمینوں کی پہلے سے کوئی مثال موجود ہو اس کا کوئی ڈیزائن موجود ہو اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی طرح بنایا ہو ایسا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو بنایا تو غیر مثال سابق یعنی اس کی پہلے سے کوئی مثال موجود نہیں تھی اس انداز میں زمین اور آسمان کو بنایا تو ہر وہ چیز ہر وہ کام کہ جس کی سابق میں پہلے کوئی مثال نہ ملتی ہو اور وہ چیز وجود میں آئے تو ایسی چیز کو عربی زبان کے اندر بدعت بولا جاتا ہے یہ لغت کے اعتبار سے ہے اور شرعی اعتبار سے شریعت کی روشنی میں بدعت کہتے ہیں ما لیس علیہ دلیل شرعی یعنی ہر وہ نیا کام کہ جس پر کوئی دلیل شرعی موجود نہ ہو یعنی دلیل شرعی اس کے اوپر موجود نہیں ہے تو ایسے کام کو شریعت کی روشنی کے اندر بدعت کہا جاتا ہے یہ ہے بدعت کی شرعی تعریف تو لہذا اگر کسی کام کے اوپر دلیل شرعی موجود ہے تو شرعی اعتبار سے وہ بدعت کہلاتی ہی نہیں ہے اب بعض ہمارے افراد جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں یعنی جن کے ذہنوں کے اندر شیطان وسوسے ڈالتا ہے یا جن کو دین کا صحیح فہم نہیں ہوتا اور دین کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائے ہوتے وہ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر کام اس کی مثال قرآن و حدیث کے اندر ہر کام جو کیا جا رہا ہے وہ قرآن و حدیث میں اس کی صراحت موجود ہو جو بھی کام کیا جا رہا ہے نیا کام آ رہا ہے تو اس کی صراحت قرآن و حدیث کے اندر موجود ہونی چاہیے حالانکہ یہ بداحتن باطل بات ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے 6666 ایک مشہور قول کے مطابق آیتیں نازل فرمائی 6666 آیتیں ہیں ان میں مخصوص احکام اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے یعنی بعض میں فقہی احکام ہیں نماز پڑھنے کا حکم زکوٰۃ دینے کا حکم حج کرنے کا حکم نکاح کے احکام طلاق کے احکام خرید و فروخت کے احکام یہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے اور بہت ساری آیات وہ ہیں کہ جن میں اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی امتوں کے واقعات بیان کیے کہ ان کے حالات یہ تھے اور پھر انہوں نے اس طرح کا معاملہ کیا تو ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آیا کئی مقام پر اخلاق اور مواعظ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے دنیا کی مثالیں دے کے سمجھایا آخرت کی تیاری کرنے کا حکم دیا یعنی مختلف انداز کے اندر قرآن کے اندر آیات موجود ہیں لیکن قرآن کی آیات کی جو تعداد ہے وہ محدود ہے یعنی 6666 ایک مشہور قول کے مطابق اتنی ہیں اور انسان کے جو معاملات ہیں جو انسان کو پیش آتے ہیں اگر انسانی مجموعے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر روز کسی کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کا نیا معاملہ پیش آتا رہتا ہے یعنی حوادث و نوازل انسانی زندگی کے اندر مختلف آتے رہتے ہیں ان کی کوئی حد نہیں ہے ہر زمانے کے انداز ہر زمانے کے اتوار جو ہے وہ بدلتے چلے جائیں گے اب اگر اس بات کو اس دلیل کو سامنے رکھ لیا جائے کہ جو بھی نیا کام کیا جائے گا وہ ہوگا کہ جو قرآن و حدیث میں صراحتاً مذکور ہو بالکل واضح الفاظ میں آیا ہو تو پھر تو اس کا مطلب کہ تقاضا یہ ہوگا کہ قرآن پاک کی ہزاروں جلدیں ہونی چاہیے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنی بھی باتیں ہیں ساری کی ساری لکھی ہوں کہ اس زمانے کے اندر اس طرح کا معاملہ پیش آئے گا اور پھر اس طریقے سے کرنا ہے حالانکہ یہ بداحتن باطل بات ہے اور قرآن پاک یہ قیامت تک کے لیے ہے لہذا جب جس طرح صحابہ کرام علی مردوان کے لیے قرآن پاک تھا اسی طرح ہمارے لیے قرآن پاک ہے جس طرح صحابہ کرام علی مردوان کو قرآن پاک پر عمل کرنے کا حکم تھا اسی طرح ہمیں بھی قرآن پاک پر عمل کرنے کا حکم ہے تو اگر اس بات کو دلیل بنا لیا جائے اور اس کو بنیاد بنا لیا جائے کہ جو بھی کام ہوگا اس کے لیے واضح الفاظ میں یہ ضروری ہوگا کہ اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر ہو تو پھر تو یہ ضروری ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے بھی معاملات پیش آنے تھے واضح الفاظ میں قرآن میں لکھ دیے جاتے اور قرآن پاک کی ہزاروں جلدیں بن جاتی ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے اسی طرح احادیث طیبہ کا معاملہ ہے لہذا خود عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ صراحت ہونا یہ ضروری نہیں پھر کیا ضروری ہے ضروری ہے کہ قرآن و حدیث کے اندر اصول اور ضابطے بیان کیے گئے ہوں یعنی اسٹینڈرڈ بیان کیے گئے ہوں قانون بیان کیے گئے ہوں کہ جن کی روشنی میں آنے والے مسائل کو حل کیا جا سکے اور واقعی قرآن و حدیث کے اندر یہ باتیں بکثرت موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرما دیا، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اصول بیان کر دیا کہ ہم اس کی روشنی کے اندر چلیں گے تو یہ چیزیں ہمارے لیے حلال ہوں گی اور یہ چیزیں ہمارے لیے حرام ہوں گی۔ لہذا قرآن و حدیث کے اندر اصول یہ موجود ہیں۔ آئیے میں کچھ مثالیں اولاً آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، صحابہ کرام علی مردوان کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، پھر آپ کے سامنے بات واضح ہوگی کہ صحابہ کرام علی مردوان کا عمل کیا تھا۔ پھر اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی میں کچھ احادیث طیبہ بھی عرض کرتا ہوں کہ جس کی روشنی میں یہ بات واضح ہوگی کہ نیا کام، ہر نیا کام یہ برا نہیں ہوتا، مذموم نہیں ہوتا۔ نیا کام وہ مذموم ہے، بدعت وہ مذموم ہے کہ جس پر کوئی دلیل شرعی نہ ہو۔ بدعت ہوتی ہی وہ ہے کہ جس پر کوئی دلیل شرعی نہ ہو۔ جب دلیل شرعی آ جاتی ہے تو شرعی اعتبار سے وہ بدعت نہیں رہتی، وہ لغت کے اعتبار سے بدعت بن جاتی ہے۔ سب سے پہلے ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف کے حدیث پاک ہے۔ اس حدیث پاک کی راویہ ہیں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو یہ بیان کر رہی ہیں کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہمارے دین میں ایسی بات ایجاد کی کہ جو اس دین سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ فرمایا ما لیس منہ، جو اس دین سے نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو اس دین سے تعلق رکھتی ہے تو پھر وہ مردود نہیں ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ایک فرمان، ایک ایک لفظ یہ معنی والا ہوتا ہے، بے معنی اور فضول گفتگو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام میں نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا ما لیس منہ، جو اس دین سے نہیں ہے، لہذا اگر اس دین سے ہے یعنی شریعت کے اصول، شریعت کے ضابطے اس کام کے درست ہونے پر دلالت کرتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں، تو پھر وہ کام درست ہو جائے گا۔ اس حدیث کی راویہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ نے چاشت کی نماز کے کثیر فضائل سنے ہوں گے کہ چاشت کی نماز ادا کرنے کے کتنے فضائل ہیں۔ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث پاک میں باقاعدہ چاشت کی نماز پڑھنے کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فعل ذکر کیا کہ حضور علیہ السلام نے چاشت کی نماز ادا کی۔ دیگر صحابہ کرام علی مردوان کی احادیث طیبہ موجود ہیں، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث پاک موجود ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تک کی حدیث پاک نہیں پہنچی، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ لہذا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ وما سبح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحۃ الضحا قط، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی چاشت کی نماز نہیں پڑھی۔ یہ آپ اپنے علم کے مطابق بیان فرماتی ہیں کیونکہ آپ نے حضور علیہ السلام کو پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں، کبھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں، تو آپ نے یہ بیان فرمایا۔ لیکن ساتھ ہی فرماتی ہیں انی لأسبحها، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں پڑھی لیکن میں اس چاشت کی نماز کو ادا کرتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عمل کو دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کبھی نہیں پڑھی، حالانکہ دیگر صحابہ کرام علی مردوان سے پڑھنا ثابت ہے، لیکن آپ اپنا عمل بتاتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو پڑھتے نہیں دیکھا لیکن میں اسے ادا کرتی ہوں۔ تو کیا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فعل کی مخالفت کرنے والی ہیں؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے، علماء نے باقاعدہ اور صحابہ کرام علی مردوان کے چاشت کی نماز کے بدعت ہونے کے اقوال ملتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ملتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پڑھنا ان کے نزدیک ثابت نہیں تھا لیکن دیگر صحابہ کرام علی مردوان کے نزدیک ثابت تھا۔ انہوں نے ان احادیث کو بیان کیا، لیکن کسی بھی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا اس طرح کا قول نہیں ہے کہ انہوں نے چاشت کی نماز پڑھنے سے منع کیا ہو۔ اور بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تو واضح الفاظ میں فرما رہی ہیں وَإِنِّي لَأُسَبِّحُهَا، میں اس چاشت کی نماز کو ادا کرتی ہوں۔ اسی طرح بخاری شریف ہی کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا رفاعہ بن رافع زرقی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے، فلما رفع رأسه من الرکعتی قال سمع اللہ لمن حمدہ، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رکوع سے سر اٹھایا تو آپ نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ، تو پیچھے سے ایک شخص یوں بول اٹھے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ۔ یہ آپ نے ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے الفاظ کہے، جیسا کہ ہم ربنا ولک الحمد کہتے ہیں، یہ الفاظ کہتے ہیں یا اللہم ربنا ولک الحمد کہتے ہیں، انہوں نے اتنے سارے الفاظ کہہ دیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من المتکلم، یہ جملہ کہنے والا کون تھا؟ پہلے تو وہ خاموش رہے، پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ استفسار فرمایا تو انہوں نے کہا کہ انا، میں نے یہ کلمات کہے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ الفاظ نہیں کہے، لیکن وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے طور پر یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے کہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے ان الفاظ کی تائید کرتے ہوئے فرمایا کہ رأیت بدعۃ وثلاثین ملکاً یبتدرونہا ایہم یکتبہا اول، یعنی میں نے دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے تمہارے ان کلمات کو لینے کے لیے آگے بڑھے کہ کون ان میں سے پہلے ان کلمات کو لکھے گا۔ اب وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں، لیکن کلمات وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نہیں سنے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب جنت میں تشریف لے کر گئے تو اپنے آگے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آواز سنی۔ جب واپس تشریف لائے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمل کے بارے میں پوچھا کہ اسلام کے اندر تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے میں نے تمہارے قدموں کی آواز جو ہے وہ جنت کے اندر اپنے آگے سنی۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور کوئی کام تو معلوم نہیں، البتہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے توفیق دیتا ہے اتنی میں نماز ادا کرتا ہوں۔ تو یہی وہ عمل تھا کہ جس کی بنیاد پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ جنت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی آواز جو ہے وہ آگے سنی، اب ان کے قدموں کی آواز کو آگے سنا۔ معلوم ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عمل کر رہے تھے کہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے واضح طور پر نہیں سیکھا تھا، لیکن عمل وہ کر رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کی تائید کی۔ اس طرح کی اور بہت ساری مثالیں صحابہ کرام علی مردوان کی اس زمانے کی موجود ہیں جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما تھے، موجود تھے، ابھی دنیا سے آپ نے پردہ نہیں فرمایا تھا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ آپ نے فرمایا تو اس کے بعد بھی صحابہ کرام علی مردوان کے کثیر ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کام کو کیا اور دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس کو برقرار رکھا، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ چیز درست ہے کیونکہ وہ شریعت کے اصولوں کے عین مطابق تھی۔ اس میں بنیادی مثال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جمعے کی دوسری اذان کو جاری کرنا۔ آج جو جمعے کی پہلی اذان دی جاتی ہے یہ حقیقتاً دوسری اذان ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جاری کیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل کی تمام صحابہ کرام علیہم رضوان نے تائید کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ نہیں ہے، لیکن دلیل شرعی اس پر موجود ہے کہ ایسی اذان کا جاری کرنا درست تھا کہ لوگ اپنے کام کاج میں مشغول ہوتے تھے اور انہیں جمعے کی نماز کے بارے میں پتہ نہیں چلتا تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار میں ایک جگہ مقرر کر دی کہ وہاں پر اذان دے دی جائے تاکہ لوگ جماعت کے لیے حاضر ہو جائیں۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور مثال ہے کہ تراویح کی جماعت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ جاری نہیں فرمائی، آپ نے چند راتوں تک نماز پڑھی اور صحابہ کرام علی مردوان نے آپ کے پیچھے پڑھی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ترک فرما دیا کہ کہیں لوگوں پر فرض نہ کر دیا جائے، جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا اپنے زمانے خلافت میں کہ لوگ الگ الگ کاری کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں تو آپ نے چاہا کہ تمام کو ایک کاری کے پیچھے جمع کر دیں، لہذا آپ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام مقرر کیا اور تمام لوگوں کو آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ پھر اس کے بعد جب آپ دوسرے دن تشریف لے کر آئے تو دیکھا کہ لوگ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز ادا کر رہے ہیں، تو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ تھے نعمت البدعۃ ھذہ، یعنی کتنا اچھا نیا کام ہے، کتنی اچھی بدعت ہے، یعنی لغت کے اعتبار سے یہ بدعت ہے، حقیقتاً یہ شرعی دلیل اس پر موجود ہے، اس لیے مضموم ہے ہی نہیں، شرعی اعتبار سے یہ بدعت بنے ہی گی نہیں، لغوی اعتبار سے یہ بدعت بنتی ہے، دلیل شرعی جب اس پر موجود موجود ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ کام ہے کہ جو ہمارے دین میں سے ہے، ہماری شریعت میں سے ہے۔ اسی طرح کی اور مثالیں بھی احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں۔ وقت چونکہ آج کے سلسلے کا پورا ہو چکا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی مزید اس حوالے سے گفتگو اپنے اگلے سلسلے کے اندر بیان کریں گے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا اس حوالے سے کیا عمل تھا، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے بعد جو دیگر ہمارے اسلاف آئے ہیں وہ اس حوالے سے کیا عمل کرتے رہے ہیں، اور بزرگوں کے، اسلاف کے، محدثین کے، فقہا کے اس بارے میں کیا اقوال ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنے اگلے سلسلے میں اس کو شامل کریں گے۔ رب العزت جل وعلا ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمارے عقیدے کی، ہمارے ایمان کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
حدیث رسول لایا ہوں میں، مدینے کے پھول لایا ہوں میں، حدیث رسول لایا ہوں میں، حدیث رسول لایا ہوں۔